ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے معمولات کا ذکر کیا ہے. صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات پوچھتے تھے, کوئی اپنی اندر کمی نظر آتی تھی اس کو پوچھ لیتے تھے, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا معمولات ہیں, وہ بیان کرتے تھے اور رہنمائی لیتے تھے. حدیث شریف میں جا بجا ایسے واقعات اور تعلیمات ہیں کہ پوچھا حضرت سنیر, جواب دیا, رہنمائی فرمائی. حضرت سن نصاب مقرر فرماتے تھے صحابہ کرام کے لیے. تو ان صحابی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے معمولات, میں اپنے معمولات میں سے ایک چوتھائی وقت آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں. مثلاً دو گھنٹہ اگر میرے معمولات کا ہے تلاوت ذکر وغیرہ وغیرہ, تو اس میں سے آدھا گھنٹہ آپ پر درود پڑھتا ہوں. تو کیا یہ میرے لیے مناسب ہے؟ ٹھیک ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اس کو بڑھا لو تو اور اچھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں اس کو ایک تہائی وقت کر لیتا ہوں. فرمایا کہ اگر اس کو اور بڑھا لو تو اچھا ہے. انہوں نے اور بڑھا لیا, یعنی تین چوتھائی کر دیے. پہلے ایک چوتھائی, پھر دو چوتھائی, پھر تین چوتھائی. اب جو ہے یعنی دو گھنٹے میں سے ڈیڑھ گھنٹے درود شریف کے لیے ہو گئے اور آدھا گھنٹہ بچا دیگر معمولات کے لیے. تو فرمایا کہ اگر اس کو اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اور اچھا. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو میں اپنے معمولات کا پورا وقت آپ پر درود ہی پڑھوں گا. فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. مفہوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا, علماء کرام سے سنا, ایک درود پڑھنے کا ثواب, ایک درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ دس گناہ معاف ہوتے ہیں آدمی کو, دس نیکی لکھی جاتی اور دس درجے بلند ہو جاتے ہیں. کتنے درود پر؟ ایک درود پر. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بھی ایک درود ہے. صلی اللہ علی النبی الامی, یہ بھی ایک درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم, یہ بھی ایک درود ہے. اور جو درود نماز میں درود پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی, وہ بھی درود ہے. تو کوئی بھی درود پڑھے, اس میں تخصیص نہیں ہے. ہاں, افضل درود یہ درود ابراہیمی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن اور کسی درود کی تخصیص نہیں ہے. کوئی بھی درود پڑھے. حضرت شیخ الحدیث قطب الافطار مولانا محمد زکریا کانلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی فضائل اعمال, فضائل صدقات بہت مشہور ہیں, پوری دنیا میں پڑھی جا رہی, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے قرآن مجید کے بعد. اللہ تعالیٰ نے ان کتب کو وہ قبولیت عطا فرمائی ہے کہ پتہ نہیں کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا, اور تبلیغ کے کام, دعوت تبلیغ کے کام کے میں سمجھے یہ روح ہے, اس کی بنیاد ہے. وہاں ہر وقت یہی کتاب پڑھی جاتی ہے, اسی کا مذاکرہ ہوتا ہے, بغیر اعمال کا اور فضائل صدقات. تو اس حوالے سے پوری دنیا میں اس کے ترجمے بھی ہوئے اور جو ہے وہ پڑھی بھی جا رہی ہے دونوں کتابیں. تو حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا وہ زکریا کاندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے, آخری زمانے میں مدینہ طیبہ میں جا کے پڑھ گئے تھے, اقامہ مل گیا تھا اور وہیں کہتے تھے, بس وہاں سے ضرورتاً نکلتے تھے. تو انہوں نے تشریف فرمائیے درود شریف کے اس میں ذیل میں فرمایا, دو چیز کو اپنی زبان پہ جاری رکھو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ بھی کر رہے ہو, یہ دو ذکر ہے, یہ اپنی زبان پہ جاری کر لو اور کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بزرگوں نے کہا کہ دست بکار دل بیار, یہ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ ہاتھ جو ہیں یہ تو ہیں کام کے لیے اور دل یار کے لیے, اللہ تعالیٰ کو جو محبوب حقیقی ہیں ان کو یار سے تشبیہ دی, دل اللہ کے لیے, تو ایسی زبان جو ہے یہ اللہ کے لیے, ہاتھ کام کے لیے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی کہے گا صاحب ہم ہر کیسے ہر وقت زبان پہ ذکر جاری رکھے, ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, کرتے رہو, کس نے منع کیا, ہاتھ سے کرو گے نا بھائی. تو فرماتے ہیں دو ذکر جاری رکھو, اس کو عادی کر لو, ایک استغفار کو, استغفر اللہ العظیم اللہم اغفر لی, یہ زبان پہ جاری رکھو, کیونکہ ہم سے ہر وقت تقریباً ہر وقت خطائیں صادر ہوتی, کبھی دانستہ کبھی غیر دانستہ, کبھی جان بوجھ کے ہو رہی ہے کبھی انجانے میں ہو رہی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو رہی ہے. تو اس کا استعذار کہہ کے زبان پہ ذکر کو استغفار کو جاری کر لو, یا اللہ معاف فرما دے. اگر کسی کو عربی میں یاد نہیں ہو تو زبان سے ذکر کر لے, بول دے یا اللہ معاف فرما, یا اللہ معاف فرما, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب یاد آئے یا اللہ معاف فرما دے. اور دوسرا ذکر فرمایا وہ ہے درود شریف, فرمایا استغفار کے ساتھ درود شریف کو اپنی زبان پہ جاری کر لو, ایسا جاری کر لو کہ بلا اختیار ذکر ہوتا رہے, تمہیں ارادہ بھی نہیں کرنا پڑے اور زبان پہ جاری, جہاں بات کرنی کوئی ضرورت پیش آئی بات کر لی پھر جاری. کتنے حافظ ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ذکر کرتے رہتے ہیں کلمے کا تو زبان پہ ان کے کلمہ جاری ہو جاتا ہے. میرے شیخ اول حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اتفاق حضرت نے بیان میں فرمایا کہ کتنے بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ جو ذکر کو روکنا چاہتے ہیں تو ذکر نہیں رکتا, یہاں تک کہ استنجا خانے میں انہیں اپنی زبان دانتوں سے پکڑنی پڑتی, غیر دانستہ طور پر وہاں بھی منہ سے نکل جاتا ہے بے اختیار, وہاں منع ہے نا وہ ذکر, تو گندی جگہ پہ منع ہے ذکر کرنا, تو وہ وہاں پہ دانت میں دبا کے بیٹھتے ہیں کہ پھسل نہ جائے. بتائیے کہ کیسی محنت کی ہوگی انہوں نے, کیسا ذکر کو جاری کیا اپنی زبان پہ کہ ان کے لیے آسان ہو گیا. تو مشکل نہیں ہے, عادت بنانے کی ضرورت ہے, اور کسی بڑے کسی مسئلے سے تعلق کر کے پوچھ پوچھ کے جب چلے تو آسان ہو جاتا ہے, وہ ترکیبیں بتاتے رہتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو ان کے منہ سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے, درود شریف جاری ہو جاتا ہے, قرآن مجید جاری ہو جاتا ہے. ہمارے ادارے میں حافظ قرآن تھے, بڑے عہدے پر فائز تھے, بہت نیک صالح, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بالآخر اسی ایکسیڈنٹ میں وہ شہید ہوئے, کار پہ جا رہے تھے لاہور گئے تھے کام سے، وہیں جو ہے ایئرپورٹ آتے ہوئے گیا تھا، تو وہ چلے گئے قومے میں، بیہوشی میں، اور اس حالت میں زبان پہ ان کے غلام نہیں جاری تھا، اور غلام جی پڑھتے پڑھتے چلے گئے تھے. یہ ہوتا فائدہ کہ موت کے وقت خود بخود یاد آ جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والے کو درود شریف. کتنے واقعات ہیں، کل بھی عرض کیا تھا میں نے، تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ کے والد صاحب، وہ غشی میں تھے، موت کا وقت تھا، تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جلدی رخصت کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ انتظار فرما رہے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی تقریباً ایسے ہی معاملہ ہوا کہ بیہوشی میں تھے موت کے وقت، ہوش میں آیا تو بتایا کہ ابھی دیکھا میں نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظام الدین تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہو رہا ہے، تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق. بتائیے کیسے کیسے اللہ کے بندے ہوئے ہیں بھائی، آج اس مادی زمانے میں جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات، ایسی ہماری چاروں طرف مارا ماری چل رہی ہے، مال کی، مصروفیات کی، گانے بجانے کی، جائیداد کی، خرید و فروخت کی، بے جا، کہ ہم بس انہی چیزوں میں الجھے ہوئے سمجھ لیں بس یہی زندگی. ارے زندگی تو نہ اللہ والوں کی بھائی، جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ والوں کی محبت میں، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت میں سرشار ہیں، ان کے دل میں جو دولت ہے اور جو مزہ ہے، جو سکون قلب ہے، وہ دوسروں کو کہاں نصیب. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ملا ہیں، انہیں کچھ کیا، یہ تو کچھ مزہ ہی نہیں کرتے دنیا میں، نہ اللہ گلہ کرتے ہیں، نہ بدماشیاں کرتے ہیں، نہ کچھ نہ کچھ. وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ مزہ ہے اصل، حالانکہ انہوں نے اصل مزہ نہیں چکھا. وہ اصل مزہ چکھے تو یہ دنیا کی سلطنتیں ہیچ ہو جائیں. ایسے ہی کسی اللہ والے نے یہ شعر کہا کہ جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر، جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی ہمیں تخت سلیمان تھا. بوریا پہ بیٹھے ہوئے اور وہ بادشاہت دل میں ملی ہے، کیسی بادشاہت ملی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو تخت تھا ان کا اڑتا تھا، 600,000 کرسیاں تھیں اس پہ، 600,000 کرسیاں، اور جنات اور انسان اور پتہ نہیں کون کون اور پرندے سایہ کر رہے ہیں. ابھی ظہر کی نماز یہاں پڑھی ہے فلسطین میں، اور ابھی عصر کی نماز جو ہے وہ روس میں جا کے پڑھے. یہ ان کا اللہ نے دی تھی، پوری دنیا کی بادشاہ دی تھی اور پوری دنیا کی مخلوقات پہ حکومت دی. تو شاعر نے کہا تو اپنا بوریا ہمیں تخت سلیمان تھا، یعنی ہمارا جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، تھوڑی بہت مقصد یہ ہے، جھونپڑا دیا ہے، کھانے کو سادہ کھانا دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، ہم اسی میں مست ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ کے نیکوکاروں کا تعلق ہمیں ملا ہوا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہندوستان کے بہت بڑے عالم. سب سے پہلے اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے کیا ہندوستان میں. تو ایک دن جوش میں آ گئے، بہت بڑے اللہ والے تھے، محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، روحانیت میں اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، تو ایک کیفیت تاری ہوئی، جوش میں آ کے فرمایا اے شاہان مغلیہ، کس کو مخاطب کیا؟ مغل حکمرانوں، مغل بادشاہوں کو، اے شاہان مغلیہ اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے، ہمیں اپنے تعلق کی جو دولت دی ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم تلواروں سے لڑنے کے لیے آ جاؤ ہم سے، اس کو حاصل کر دیجیے۔ سوچیے تو کیا ضرورت ہوگی، اس زمانے میں ہندوستان کتنا بڑا تھا، افغانستان تک، اور ادھر یہ سری لنکا، ادھر وہ بنگلہ دیش، یہ سارا ہندوستان تھا زمانے، اس پورے خطے میں مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، اتنا بڑا ہندوستان تھا زمانے، کتنی دولت، کتنا مال، کتنا سرمایہ، کتنی فوج، کتنے محلات۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو دولت ملی ہوئی ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، نہیں واقعی پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، بادشاہ وقت آیا ان کی خانقاہ میں، تو وہاں لنگر دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، بڑا حیران ہوا کہ یہ مولوی جو ہے اور یہ ملا، اس کو اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ ہر وقت اس کے دسترخوان میں اتنے کھاتے ہیں، میں تو اتنا بادشاہ ہوں اور میں اتنی ہمت نہیں کر سکتا ہوں۔ خیر تھا، معتقد تھا، معترض نہیں تھا، معتقد تھا، تو جانے کے بعد اپنے نمائندے کو بھیجا کہ بھائی حضرت کی اتنا اخراجات ہیں، ہمارا بھی تو کچھ حصہ ڈلنا چاہیے۔ وہ سب ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا سنجر، تو کہا کہ جاؤ ان سے پیشکش کرو کہ سنجر کے علاقے کی جتنی بھی آمدنی ہے وہ سب آپ کی خانقاہ کی نظر۔ وہ نمائندہ آیا، اس نے کہا بھائی وہ حضرت نے، یہ بادشاہ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، سنجر کی آمدنی آپ کی خانقاہ کے لیے، کیونکہ بڑا متاثر ہوا وہ۔ دیکھیے اللہ والے کیسے بے غرض ہوتے ہیں، اور انہیں جو سلطنت ملتی ہے انہیں اللہ پہ کیسا اعتماد و توکل ہوتا ہے، یہ اعتماد و توکل آج آ جائے تو پھر زندگی بدل جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت ملی ہے میں تیرے بادشاہ کی سلطنت سے بے نیاز ہو گیا۔ فارسی میں کہا تھا، اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت ملی میں تیرے بادشاہ کی سلطنت سے بے نیاز ہو گیا۔ یعنی یہ سنجر کی آمدنی تمہیں مبارک ہو، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، نہیں لیا، اللہ پر اعتماد تھا کہ ہمارا خرچہ جو آئیں گے اللہ چلائیں گے، اللہ تعالیٰ پر ہم اعتماد کریں گے، توکل کریں گے تو ہمیں ملے گا، یہ وہ تعلق مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق جو دنیا والوں سے بے غرض کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور یہی ایک عام آدمی میں اور ان میں فرق ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہم تو کوئی اس طرح کرے تو آگے پیچھے پھرنا شروع ہو جائیں۔ خیر تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ سچا تعلق، سچی دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اور ان کے سچے پیروکار کی محبت، اس محبت سے کام بن جاتا ہے۔ پتہ کہ ملمت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ارے میاں اللہ والوں کا ذکر تو ذکر ہے، کس کا ذکر؟ اللہ والوں کا ذکر تو ذکر، جیسے یہ نام ہم سنتے رہتے ہیں نا، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، بہاء الدین ذکی ملتانی وغیرہ وغیرہ، ان کا ذکر تو ذکر، ان کا تو تصور آنے سے ہی دل میں نور آ جاتا ہے. حالانکہ ان کو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، لیکن ان کا نام آتے ہی دل میں نور آ جاتا ہے، تلاوٹ آ جاتی ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جس سے تعلق قائم کیا تھا، اس تعلق کی یہ برکت. تو حقیقی دولت اللہ کا تعلق، اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت. درود کی فضائل میں فرمایا کہ ایک بہت بڑی اس کی برکت یہ ہے کہ اس کی برکت سے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. اور زیارت کی کیا فضیلت ہے؟ زیارت تو ویسے خوش قسمتی کی بات ہے، اچھا، لیکن فرمایا کہ اس آدمی کا خاتمہ خراب نہیں ہوگا جس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور اس میں آتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں آ سکتا. تو جو اجر و ثواب، جو فضیلت اس ذکر پہ، درود پہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی برکت سے. فضائل درود میں حضرت شیخ نے لکھا کہ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے وہ منہ سامنے کرو جو مجھ پہ درود پڑتا ہے. بہت درود پڑھتے تھے وہ، تو وہ بزرگ جو ہیں انہوں نے شرما گئے وہ، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چمٹا کے پیار کیا. دیکھیے ایسی توجہات، ایسی شفقتیں، ایسی برکتیں. اور ایک صاحب نے اپنے والد کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ راستے میں سفر میں جا رہے تھے، باپ بیٹا دونوں، تو والد کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہوتے ہی اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا. یہ بہت پریشان حیران، کیونکہ آس پاس کوئی تھا بھی نہیں اور باپ کی حالت دیکھتے کہ صدمہ ہو رہا تھا، اسی پریشانی میں غنودگی آ گئی. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت روشن نورانی شکل والے بزرگ ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ ارے تو گھبراتا کیوں ہے، تیرا باپ مجھ پر درود پڑا کرتا تھا. اور یہ کہہ کے ان بزرگ نے میرے باپ کے چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیر دیے تو ایک دم سفید چمکدار ہو گئے. اور یہ فرما کر جانے لگے تو انہوں نے، جو لڑکے تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کون بزرگ ہیں؟ کہہ رہے تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے جلدی سے دست بوسی کی، آن صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھلی تو دیکھا باپ بالکل روشن چمکدار ہو جاتا. بتلائیے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہٹا کر، استغفار سے ہٹا کر، کلمہ شریف سے ہٹا کر، درود شریف سے ہٹا کر، قرآن مجید کی تلاوت سے ہٹا کر کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اپنی فائدہ تو بے شمار ہے، لام اتنا ہی ہے، اور جو نہیں کر رہے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے، چھوٹا نقصان ہے. جو ایک فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر کیا ملتا ہے؟ بہت پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، بہت پہاڑ. اور پہاڑ 6 میل لمبا پہاڑ ہے، 6 میل. اور فرمایا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ایک درخت. کتنا بڑا درخت؟ 500 برس تک اس کے سائے کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا. اور اس میں ایسے پھل ہیں جن کا ذائقہ جو شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، اور ایک ایک پھل میں 70-70 ذائقے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر یہ مل رہا ہے. اور کلمہ، ایک مرتبہ کلمہ پڑا عرش پہ گیا، یہ کلمہ عرش ہلنے لگا، اللہ جل شانہ جاننے کے باوجود اس سے پوچھتے ہیں اے عرش تو کیوں ہل رہا ہے؟ کہ یا اللہ، دنیا میں آپ کے ایک بندے نے آپ کا نام لیا ہے، آپ کا اقرار کیا ہے آپ کی ربوبیت کا، اور اس کی بخشش نہیں ہوئی. تو فرمایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم ٹھہر جاؤ اور تم گواہ رہو، میں نے اس کی بخشش کر دی. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا صحابہ کرام سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انبیاء کا. فرمایا کہ انبیاء کا ایمان عجیب کیوں ہے؟ انبیاء پر تو فرشتے آتے ہیں. دونوں صحابہ نے عرض کیا کہ فرشتوں کا، تو فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان عجیب کیوں ہے؟ فرشتے تو اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں تو اللہ کا. پھر صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارا ایمان عجیب ہے، تو فرمایا کہ تمہارا ایمان عجیب کیوں ہے؟ تمہارے درمیان تو اللہ کے نبی موجود ہے. اب صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ہی بتلاتے ہیں، اللہ اور رسول عالم، آپ ہی بتائیے. تو فرمایا کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان ان کا ہے کہ جو ابھی موجود نہیں ہیں اور بعد میں آئیں گے، کہ جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ نبیوں کو دیکھا، نہ مجھے دیکھا، پھر بھی اللہ پہ ایمان لائیں. تو یہ ہم سب شکر ادا کریں، یہ ہم آپ کے لیے بشارت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آپ کی تعریف کی کہ بعد والے، ہم بعد والے ہیں نا بھائی، کہ وہ کچھ نہیں دیکھا انہوں نے، صرف کیا سنا اور پڑھا، قرآن مجید پڑھا اور علماء کرام سے تفصیلات سنی، بزرگوں سے تفصیلات سنی، اور الحمدللہ ایمان لائے، ایمان پیدا ہوئے تو اس پہ قائم رہے، اللہ کے احکامات کو انجام دیا. حتی الوسع جو رمضان آتے ہیں، عام دنوں میں لوگوں کے نماز نہیں بھی پڑھ گئے تھوڑے بہت، تو کیسی مسجدیں بھر جاتی، کیسے سخت سے سخت روزے آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بچے بھی رکھتے ہیں، بچے رکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ چھپ کے چاہے تو کھا بھی سکتے، نہیں کھاتے کیوں؟ میں ابھی عرض کیا تھا نا پہلے کہ ہمارا ماشاءاللہ بچہ روزہ رکھ لیتا ہے، اور یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان سے کہو آدھا دن کا روزہ رکھو تو آدھا دن کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. اور اس کی خوبیاں بیان کریں گے، فاسٹنگ میں یہ فائدے ہیں، ڈائٹنگ ہے، اور یہ جسم کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ فائدہ ہو، یہ ارے بھائی تو بھی تو رکھ رکھے نہیں جاتا ہم سے، کیوں؟ ایمان نہیں ہے. یہ جو یہ ایمان سے رکھا جاتا ہے، یہ ایمان کی برکت ہے کہ وہ مزے سے رکھ لیتا ہے صبح سے شام تک رات تک. تو اتنی غیروں کی محنت کے باوجود، بددینی کے باوجود، الحمدللہ آج کا مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنا جان جوکھوں کا کمایا ہوا مال زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ حضرت وسلم کی دعائیں، توجہات، وہ چل رہی ہیں. اتنی حریانیت کے ماحول میں، اتنی فحاشیت کے ماحول میں، اتنی دنیا داری کے ماحول میں الحمدللہ دین سے محبت. آج اسلم کا نام آتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدت محبت پیدا ہو جاتی ہے. ذرا کوئی ایسی فضیلت والا دن آ جائے، رات آ جائے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی. اور جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، کیا ہوتا ہے؟ ہم تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا، کہتا ہے یا اللہ وہ آپ سے معافی مانگ. تو فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہتا ہے اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں. کہا دیکھو یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، جبھی تو یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر. تعریف پہلے تعریف ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہی فرشتے نے اعتراض کیا تھا نا جب انسان کو اللہ نے وجود دیا کہ یہ تو فساد کریں گے دنیا میں جا کے، تو اللہ تعالیٰ گائے بگائے ان کو جتلاتے ہیں. جو تم لوگ اعتراض کرتے تھے نا، دیکھو یہ اگر غلطی کرتے بھی ہیں تو ڈرتے بھی ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، تو خطا سے تو کوئی خالی نہیں ہے بھائی، خطا سے تو کوئی خالی نہیں ہے، بڑے بڑوں سے خطا ہو جاتی ہے. لیکن انسانیت کا کمال کیا ہے کہ وہ اس خطا پہ ڈٹے نہیں. اس کی معراج یہ کہ یہ معافی مانگے، بس استغفار کرے، اور فرمایا جو معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ سے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تائب من الذنب کما ذنب لو، گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ اللہ کو اتنی پسند، تو خطائیں ہم سے ہوئی ہو رہی ہیں، آئندہ بھی ہو سکتا ہے ہوں گی، تو ہم اس کا معمول بنا لیں کہ جب تک وہ خطا ہم سے چھوٹ نہیں رہی، اول تو چھوڑنے کی کوشش کریں، لیکن اگر چھوٹ نہیں رہی تو استغفار بھی نہ چھوڑیں. جیسے ایک صاحب نے، ایک صاحب کو نصیحت کرتے تھے، وہ سگریٹ نہیں پیا کرتے، بولتے تھے وہ مانتے نہیں تھے، تو وہ انہوں نے گنتے بھی تھے کہ میں نے آج ان کو اتنی دفعہ کہہ چکا میں، جیسے آج 60ویں دفعہ میں نے منع کیا، آج 65ویں دفعہ منع کیا، ایک دن بدل ہونے لگے کہ لے یہ چھوڑنے والا نہیں ہے. اور کتنے ہو چکے تھے؟ نہیں 99 ہو چکے تھے، نہیں 99. ان کے دل میں آئی کہ یہ جب یہ خراب عمل نہیں چھوڑ رہا تو میں بولنے والا اچھا عمل کیوں چھوڑ. اور کہتے ہیں جب 7ویں دفعہ میں نے کہا ان کو، اس کے بعد چھوڑ دیا. تو استغفار کرنا بھی نہ چھوڑیں. مقصد کہنے کا یہ کہ گناہ سے نہیں چھوٹ رہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، چھوٹتا نہیں ہے، تو استغفار بھی نہیں چھوڑے، استغفار کرتے رہیں تاکہ کچھ تو بیلنس ہو نا. ایک ترازو میں برائیاں ہیں تو دوسری ترازو میں نیکی بھی ہوتی رہے، کلمہ ہوتا رہے، ذکر ہوتا رہے، استغفار ہوتا رہے، روشی ہوتا رہے. کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھیں، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، چھوڑو یار. نہیں، چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا نام اعمال تولا جا رہا ہوگا، دیکھیے جب اللہ کی نعمت جوش میں آئے گی تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، ڈرتے رہنا چاہیے دنیا میں، اس امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ بھی بگڑتی ہے کہ ایسے پیارے اللہ کی نافرمانی کی جائے، بے شرمی ہے کہ نہیں ہے. تو اس بھروسے پہ اللہ معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے. گناہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو نا امید بھی نہ ہو کہ مجھے مجھ جیسے کہ کہاں بخشش ہوگی، میں تو اتنے برائی کر چکا، میں تو یہ کر چکا، میں تو وہ کر چکا. نہیں بھائی، مرنے تک دروازہ کھلا ہوا ہے. فرمایا کہ جب تک روح جو ہے نا، یہ شہرہ، یہ غرغرہ تک روح جب تک نہیں آئے توبہ قبول ہے. یہاں آنے کے بعد پھر دنیا اوجھل ہو جاتی ہے اور آخرت منکشف ہو جاتا ہے. پھر فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، مشاہدہ ہو جاتا ہے. اس وقت ایمان قبول نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے قبول ہے. تو ہر وقت قبول ہے، اس سے پہلے پہلے. تو کیسا ہی گناہگار ہو، کیسا ہی خطاکار ہو، معافی مانگے اللہ سے، استغفار کرے، تو جب بخشش اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کیا ہوگا؟ ایک شخص کا جب اعمال نامہ اس میں ڈھیر لگا ہوا، جو نیکی کا پلڑا ہے وہ کہاں چلا گیا؟ آسمان پہ. اور جو بردی کا پلڑا ہے اس پہ اتنا بوجھ ہے وہ زمین پہ لگ گیا. اس نے کہا میری تو ہلاکت میں کوئی اب شبہ ہی نہیں. اتنے میں ایک تھیلی آئے گی جو اس پلڑے پہ گرے گی، اور ایک دم سے وہ پلڑا نیچے آنا شروع ہوگا، وہ نیچے اور یہ بدی کا اوپر، اور حکم ہو جائے گا کہ فلاں کی بخشش. یہ سب بڑا حیران پریشان کہ اللہ میں نے کیا ایسا میرا عمل آ گیا. دیکھیے چھوٹا عمل بظاہر، تو فرمایا یہ وہ مٹی ہے جو تو نے فلاں کی قبر پہ تین مٹھی، مرنے پہ جو قبر پہ مٹی ڈالی جاتی ہے، ہاں بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، تین دفعہ ڈالتے ہیں نا بھائی، مٹی ڈالنے کے بعد اعلان ہوتا ہے بھائی قبر میں مٹی ڈال لو. منہا خلقناکم، پہلی دفعہ میں منہا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا. پہلی دفعہ ڈالو تو یہ پڑھو، دوسری دفعہ ڈال دو یہ پڑھو، تیسرے والا ڈالو تو یہ پڑھو. کسی کو نہیں آتا تو تین دفعہ ہی ڈال دے. آج بہت سارے ہمارے دوست ہیں وہ یہ نہیں کرتے، کہتے کون ہاتھ گندا کرے، یہ مسلمان کا حق، وہ اتنا تو کر دو تو چلا گیا بیچارا اندر. تو یہ وہ مٹی ہے جو تو نے فلاں کی قبر پہ ڈالی تھی، اللہ نے تیرے اس عمل کو قبول کر لیا اور بخش دیا. بخشنے پہ آئیں گے تو ایسے بخشیں گے،
بے شک.
تو ایسے پیارے اللہ کی نافرمانی کیوں کی جائے؟ جل چھوڑا جائے نافرمانیوں کو اگر کر رہے ہیں تو، لیکن جب تک نہیں چھوٹ رہا تو معافی مانگنا تو نہ چھوڑیں، استغفار کرنا تو نہیں چھوڑیں. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ دیا ہے کہ تم سے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوٹتی، یہ ایک نسخہ ہے، اس کو کرنے سے انشاءاللہ ضرور بے ضرور تم تائب ہو جاؤ. کیا کرنا ہے؟ کہنا کوئی لمبا چوڑا کر، کوئی پیسہ نہیں خرچ کر، کچھ نہیں، رات میں سونے سے پہلے بیٹھ جاؤ اور ایسا تصور کر لو کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، بالکل اللہ کے سامنے، اللہ میری سن رہے ہیں. اب اپنا کچا چٹھا اللہ کے سامنے عرض کرو، بالکل ایسے جیسے تم کسی دوست سے بات کرتے ہو یا اپنی بیوی سے بات کرتے ہو، مثلا جو سامنے تمہارے، پہلے سمجھو میں اللہ کے سامنے ہوں، اور اپنا سارا کچا چٹھا پیش کرو. یا اللہ آپ جانتے ہیں میں کتنا گناہ گار ہوں، آپ کو معلوم ہے میں کیسی کیسی حرکتیں کر رہا ہوں. تب دل کھول دو، اور گناہ چھوڑنے کا جذبہ بھی نہیں ہے یہ بھی بتاؤ. یا اللہ میں گناہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہوں، میری کیفیت ایسی ہے کہ سنتا ہوں مولویوں سے بیانات، سنتا ہوں پڑھتا ہوں، لیکن میرا دل مائل ہی نہیں ہوتا، نیکی کی طرف آتا بھی نہیں ہے، تو میرا کیا ہوگا؟ بس یا اللہ میں نے تو آپ سے عرض کر دیا، آپ مجھے سنبھال لیجیے، آپ میرے اوپر کرم فرما دیجیے. حضرت فرماتے تھے کہ نہ چھوٹے گناہ، اس عمل کو کرنا نہ چھوڑو، پانچ منٹ
پانچ منٹ کے
روزانہ اپنے دل کا بوجھ اپنے مالک کے سامنے ہلکا کر لیں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، کیسے اللہ کی دستگیری آتی ہے، کیسے وہ سنبھالتے ہیں، کیسے بچاتے ہیں، کیسے کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں، کیسے کایا پلٹ ہو گئی، کیسے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کے حبیب کی محبت ملے گی، دین کی محبت ملے گی، اور جو غلط فہمیاں ذہنوں میں بھری ہوئی ہیں دین کے متعلق، دینی شاعر کے متعلق، دینی اشخاص کے متعلق، آج بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ارے دیکھو وہ مولوی ہے وہ ایسا کر رہا ہے، دیکھو وہ کر کے یہ ایسا کرتا ہے، کیسا دین ہے، نعوذ باللہ بدزن ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بھی اسی 14ویں صدی کی پیداوار ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس پہ دین تھوڑی نازل ہوا ہے، یہ بھی ایک کمزور آدمی اسی زمانے کا، تو یہ معیار نہیں ہے، معیار تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین والوں میں خامیاں ضرور ہیں، کوئی کامل نہیں ہے الا ماشاءاللہ، اس لیے لوگوں کو دیکھ کر کے دین سے بدزن نہ ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے، صحیح ہے وہ صحیح ہے، یہ سمجھو کہ ہاں یہ کمزور ہے بیچارہ، یہ بھی نہیں چل پا رہا اس معاملے میں، یہ بھی کچا ہے، کسی کی زبان سے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں، کسی کے عمل سے بدزن ہو جاتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ان پہ دین نازل نہیں ہوا ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، عام آدمی اس سے خطا ممکن ہے، معصوم کون ہے، اللہ کے نبی ہیں، انبیاء ہیں، وہ معصوم ہیں، اور اولیاء جو ہیں وہ محفوظ ہیں، فرق سمجھے، جب محنت کرتا ہے بندہ اللہ کے راستے میں، اللہ اس کو کوئی مقام دے دیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ محفوظ کیا جاتا ہے، اور پھر بھی اگر اس سے خطا ہوتی ہے تو فوراً وہ توبہ اللہ کرتا ہے، میں اور معصوم انبیاء ہیں صرف، اس لیے ہماری یہ سوچ غلط فہمی پر مبنی ہے کہ ہم نے کسی بھی شخصیت کو دیکھ کر کے ایک دین کا پیمانہ بنا لیا، اور اس کو دیکھ کر کے ہم اب دین پہ آئی نہیں رہے، کہ نہیں یار یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں سب، سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور نقصان ہمارا اپنا ہو رہا ہے، جیسے ایک کسی نے شکایت کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت نمازی بھی جوتے چوری کرتے ہیں، جوتا چور ہو گئے نمازی بھی، حضرت فرمایا بھائی اس طرح نہیں بولو، اس طرح مت سوچو، یہ بولو کہ چور بھی نمازی ہو گئے، چور تھے نمازی ہو گئے، اب چوری کی عادت ہے، وہ آتے ہیں تو چوری کر کے لے آتے ہیں، ایک چور تھا وہ تائب ہو گیا ایک بزرگ کے ہاتھ پہ، ان کی خانقاہ میں رہنے لگ گیا، اب جب شہر کا وقت ہوتا تو اس کو کل بلانے لگتا، چوری آدھی تھا نا، فجر سے پہلے چوری کی ڈاکے مارتا تھا، تو اب کیا کرے، کہلا تو وہ بھی کر لیے، تو اٹھتا تھا اور نیچے جو جوتیاں رکھی ہوتی تھیں تو ایک کی جوتی وہاں سے اٹھائی دوسری جگہ رکھ دی، دوسرے کی وہاں سے اٹھائی وہاں رکھ دی، ایسا ہیرا پھیری کر دیتا تھا، اب روز صبح لوگ اٹھتے اب پریشان، میں نے تو جوتا یہاں رکھا تھا، وہاں دیکھتے تو وہاں نہیں، کاش کیا تو وہ ادھر مل گیا، اس کا جوتا جو وہاں رکھا ہوا تھا وہ ادھر سے ملا، اب کئی دن ایسا ہوا، انہوں نے یہ کیا حرکت، تو شیخ سے عرض کیا کہ حضرت یہ خانقاہ میں اس طرح ہو رہا ہے، تو انہوں نے نگرانی لگائی اسی آدمی کو، دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تو رات میں دیکھا کہ وہ آدمی ایک جو ہے وہی حرکت کر رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پکڑ لیا شیخ کے سامنے پیش کیا، کہ بھائی یہ کیا حرکت ہے تمہاری، کہ حضرت کیا کروں آپ کو تو پتہ ہے میں تو چور تھا، اب صبح جب ہوتی ہے تو چوری کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اب چوری تو نہیں کروں تو تھوڑا ہیرا پھیری کر لیتا ہوں، تو یہ نہ کہیں کہ وہ فلاں آدمی اس طرح کر رہا ہے فلاں اس طرح کر رہا ہے، ہم تو یہ دیکھنا ہے کہ دین کیا کہتا ہے، اور ہر شخص اپنا جواب دے الگ ہے، ہر شخص کا حساب الگ ہوگا، خیر زیادہ لمبی بات کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ آپ حضرات کہیں گے کہ کھانے کے وقت میں یہ تقریر چل رہی ہے ان کی، اب تو پیٹ کو کھانے کی ضرورت ہے، تو گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی اللہ نے چاہا تو. یہ کہنا سننا اس کی برکت سے عمل آ جاتا ہے.
بے شک
مذکر فین ذکر تن فول مبین، اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تذکرہ فرما کر لیجیے، تذکرہ فرمانے کی برکت سے عمل ہو جائے گا، عمل پہ فائدہ دے گا، نفع دے گا. اس لیے سنتے رہو بھائی، لیکن سن سن کے سن بھی مت ہو جاؤ، لیکن سننا بھی نہیں چھوڑو. کوئی کہے کہ نہیں ہم سے تو عمل نہیں ہوتا، بھائی فرمایا کہ سنتے تو رہو، سننا بھی نہ چھوڑو. ایسی مجلسیں، ایسی محافل جہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے چلے جاؤ، سن لو، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سننا نفع دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن بھائی، ان کے والد صاحب اور تمام بھائیوں کو جزائے خیر کا فرمائے کہ انہوں نے یہاں آج اس بیٹھک کا اہتمام کیا اور جو ہے محبت سے سب کو مدعو کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے اس کہنے سننے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سی دعا کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، اللہم انت السلام انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو انتہا قبول فرما لیجیے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنا سچا تعلق عطا فرما دیجیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں ہمارے قلب کو شاکر فرما دیجیے، یا اللہ وہ گناہ جو ہم جان بوجھ کر کر رہے ہیں اور وہ گناہ جو ہم جارے میں کر رہے ہیں ہمیں معاف فرما دیجیے، اور ہر طرح کے گناہوں کو ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ جلد گناہ ہم سے دور فرما دیجیے، موت سے پہلے پہلے آپ ہم سب سے راضی ہو جائیں، یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہماری اصلاح فرما دیجیے، یا اللہ ایک بندے کو آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے، یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دیجیے، یا اللہ اپنے نیکوکار بندوں کا ساتھ نصیب فرما دیجیے، اور یا اللہ بزرگان دین کا فیض عطا فرما، ان کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، دنیا میں بھی ان کے ساتھ جوڑے رکھیے اور آخرت بھی انہیں کے درمیان ہمارا حشر فرمائیے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اجتماع نصیب فرمائیے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیے، آنسر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرمائیے، یا اللہ ہم سب کی حاجات کی یا اللہ کی حمایت فرمائیے، آپ ہم سب کے مسائل سے واقف ہیں، یا اللہ ہم سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجیے، مشکلات کو آسان فرما دیجیے، ہماری جان میں برکت عطا فرما، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہمارے آل اولاد میں برکت عطا فرما، یا اللہ اس گھر میں انتہائی برکت عطا فرما، اس محلے میں یا اللہ اس محلے پر کی برکات منظور فرما، یا اللہ پورے شہر میں یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، پاکستان کو استحکام نصیب فرما، ترقیات نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پوری امت کی جان و مال و ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے جتنے عز و اقربا یا اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت، یا اللہ سب کی بہترین بخشش فرما دیجیے، یا اللہ آخری گھاٹی ہم سب کے لیے ان کے لیے آسان فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقۃ الخیر میں قبول فرما دیجیے. آمین آمین آمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. برحمتہ.